الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله آقا نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے مدینے کے ناظرین، اسلام کے بنیادی پانچ ارکان ہیں، جن میں کلمہ طیبہ کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ ہے نماز کا۔ نماز پڑھنا یہ ہر مسلمان عاقل و بالغ پر فرض ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر تقریباً 700 سے زائد مقامات پر نماز کی ادائیگی کا حکم جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے۔ اور نماز کی ادائیگی یہ وہ مبارک عمل ہے کہ جس کا حکم حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے مبارک شریعت میں اور ان کے مبارک دور میں بھی تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نبی بنایا ہے، میں اللہ تبارک و تعالی کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے اپنا نبی بنایا ہے، اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کروں اور نماز قائم کروں، زکوٰۃ کی ادائیگی کروں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز یہ بڑا اہم فرض ہے، لیکن مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو اس فرض اہم فرض کی اہمیت، اس کی افادیت اور اس کی چاشنی سے دور ہے۔ اہمیت و افادیت جانتے نہیں ہیں کما حقو، اور نماز پڑھنے کے کیا اجر و ثواب ہیں ان پر بھی بعض اوقات نظر نہیں ہوتی، یا ذہن میں نہیں ہوتے، یاد نہیں ہوتے، تو بندہ اس میں سستی کر جاتا ہے۔ آج ہم نے سلسلے کا موضوع رکھا ہے نماز، اسی سے متعلق انشاءاللہ ولیگین دعوت اسلامی ہمیں مدنی پھول عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے اور ثواب کمانے کے لیے سلسلے میں شامل رہیے، انشاءاللہ بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی۔ ہمارے اشفاق مدنی حافظہ اللہ تعالیٰ بڑے پیارے ولی کے دعوت اسلامی ہیں، قرات قرآن سنائیں گے۔ اسد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ ناظر رسول مقبول بھی سنائیں گے۔ آئیے ابھی سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، اور وہ جو کسی بےہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، اور وہ کہ زکات دینے کا کام کرتے ہیں، اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندھیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں ان پر کوئی ملامت نہیں، تو جو ان دو کے سوا کسی اور کو چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں، اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں گے اس میں ہمیشہ رہیں گے.
سبحان اللہ.
سلمان بھائی, مفسرین کرام نے ان آیتوں کے آغاز میں جو جملہ, جو لفظ استعمال کیا گیا, قد افلح المؤمنون,
سبحان اللہ,
لفظ افلح یہ نکلا ہے فلاح سے,
جی,
اور اس کا عربی میں معنی ہوتا ہے کامیابی.
سبحان اللہ.
سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب
ہو جاؤں.
ایوری بڈی وانٹ ٹو سکسیس, ہر کوئی سکسیسفل لائف جینا چاہتا ہے اور کوئی بھی ناکام نہیں ہونا چاہتا, اور اس کے لیے ورک شاپ کی جاتی ہیں, اس کے لیے تربیتیں لی جاتی ہیں. کامیاب بظاہر دنیا میں جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں, بعض اوقات غیر مسلموں سے اس چیز کی تربیت لی جاتی ہے کہ کامیاب زندگی کیسے گزاری جائے. لیکن یہاں پر رب کائنات بتا رہا ہے کہ کامیاب زندگی کن کی ہے, کامیاب کون ہے, اور علماء لغت اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ لفظ فلاح کا جہاں پر استعمال ہوگا, لفظ فلاح کا کامیابی کے لیے, تو اس کے ترجمے میں مراد یہ ہوگی کہ لفظ فلاح سے یہاں پر دنیا کی بھی کامیابی مراد ہے اور آخرت کی بھی.
اللہ 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 اللہ.
اب غور کیا جائے کہ یہ سات صفات بیان کی گئیں ان 10 آیتوں میں, کہ یہ سات صفات جن میں ہو وہ فردوس کے وارث ہوں گے.
اللہ اللہ.
جن میں نماز میں گڑ گڑانا, یعنی نماز کو درست پڑھنا, زکات دینا, امانتوں اور وعدوں کی پاسداری کرنا, اسی طرح بےہودہ سے بچنا اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنا اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا, گویا اپنی نمازوں سے عشق کرنا, اپنی نمازوں سے پیار کرنا, ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے کامیاب اور کامران فرمایا. آج ہمارا موضوع بھی انشاءاللہ یہی ہے, مزید مدنی پھول بھی انشاءاللہ ہم لیں گے
ضرور. انشاءاللہ آئیے کلام سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے, دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے, دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے, دل کو ان سے خدا جدا بگسی لوٹنے خدا نہ کرے, بگسی لوٹنے خدا نہ کرے, اور یہ وہی سزا نہ کرے, کون ان جرم پہ سزا نہ کرے, سب طبیب سب طبیبوں نے دے دیا ہے دوا, آہ عیسیٰ اگر دوا دوا
سب چلے
امام سنت کا بہت ہی پیارا کلام اور بڑے پیارے انداز میں پڑھا ہے ہمارے امام صاحب اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے. کیا فرمائیں گے آپ یہ حضور کی طرف دل کا کھچنا اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور پیارے آقا کی تعلیمات.
یقیناً یہ دعوت اسلامی کا بہت بڑا فیضان ہے کہ لاکھوں دلوں کو مدینے کی طرف مائل کر دیا ہے. اور دعوت اسلامی امیر علیہ سنت کی ذات کا نام ہے. امیر علیہ سنت کی تربیت یافتہ مبلغین اور بہت بڑی ایک تعداد ہے کہ الحمدللہ یہ مدینہ 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 کرتے رہتے ہیں اور دن رات مدینہ کی یاد میں مچلتے ہیں. وہ لوگ جو پیرس اور لندن پہ مرا کرتے تھے,
اللہ اللہ,
انہوں نے آپ مدینہ کی رٹ لگائی ہوئی ہے. اور یہ مدینہ پاک کی محبت صرف امیر علیہ سنت کی ذات تک محدود نہیں ہے. آپ جتنے اولیاء دیکھیں گے, وہ ان کے ایمان کا لازمی جز اور ان کی محبتوں کا مرکز جو ہے مدینہ منورہ بنا ہوگا. اور کوئی ولی جو ہے آپ کو اس سے خالی نظر نہیں آئے گا, کوئی بزرگ اس سے خالی نظر نہیں آئیں گے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ زندگی بھر مدینہ مدینہ ہی کرتے رہے اور مدینہ والے کا کام کرتے رہے. اور آپ نے جو مدینہ کا ادب سکھایا, یہاں تک کہ مدینہ کی خاک کا ادب سکھایا, مدینہ کے کتوں کا ادب سکھایا, یہ آپ ہی کا حصہ تھا. جیسے کہ آپ نے خاک مدینہ کے لیے کلام میں اپنے ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی, آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا, حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے, اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک کے پاس, حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے. مدینہ کے کتوں کے لیے فرماتے ہیں رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے, تم اور آہ کہ اتنا دماغ لے کے چلے, بار آئے دل بھی نہ نکلا, دل سے تحفے میں رضا, ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری, واہ واہ مدینے کی چیزوں
خوف ہے سمعا خراشی سگے طیبہ کا,
ورنہ کیا یاد نہیں نالہ و افغان ہم کو. تو یہ مدینے سے محبت, مدینے کی چیزوں سے محبت, مدینے کے کانٹوں سے محبت, مدینے کے پھول سے محبت, مدینے کے صحرا سے محبت, مدینے کے ذروں سے محبت, یہ ایمان کا حصہ ہے. اور کیوں نہ ہو, پیارے آقا نے مدینہ کو پسند فرمایا تو آج ہمارے روح کا اور محبت کا مرکز مدینہ بنا ہوا ہے, بنا ہوا رہنا چاہیے.
جی جانتے ہو مدینہ ہے کیوں دل پسند, میٹھے آقا کا روزہ مدینے میں ہے.
مدینہ اس لیے عطار, جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں, میرے سرور مدینے میں.
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے یہ شہر اتنی برکتوں والا ہوا, جو مدینے کے سلطان ہیں وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں, یا اللہ مدینے کی محبت ہمارے دل میں مزید بڑھا, مکے سے زیادہ بڑھا. اللہم حبب الینا المدینہ تکحبنا مکہ او اشد او کما قال, یا اللہ ہمیں مکے سے زیادہ مدینے کی محبت عطا فرما.
سبحان اللہ, اور واقعی کیسی سرکار کی دعا قبول ہوئی کہ کیسی محبت بڑی ہے کہ کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر لیکن رلاتی ہے عاشق کو یاد
مدینہ.
دعا کر دیں اللہ تعالیٰ جو بےچارے لگے ہوئے ہیں, کوششیں کر رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, اسباب نہیں ہیں, اسباب ہیں مگر اور رکاوٹیں ہیں, مشکلات ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے لیے خیر سے سفر مدینہ کی راہ ہموار فرمائے.
آمین آمین آمین. عبدالحبیب بھائی نے جو ہے وہ کہا کہ میں ہند میں گیا, کسی کے گھر میں جانا ہوا تو مدنی منا جو ہے وہ ایک لے کر آ گیا, غلہ ہوتا ہے نا اس میں پیسے جمع کرتے ہیں مہروز بھائی, غلہ لے کر آ گیا. تو پہلے ایک لے کر آیا, پھر دوسرا لے کر آیا, پھر تیسرا لے کر آیا غالباً. تو اس کے والد صاحب نے بتایا کہ آپ نے ایک دفعہ بیان فرمایا تھا, تو اس میں یہ تھا کہ ہمارے پاس اسباب بھی جو ہیں وہ تیار ہونے چاہیے. تو اس دن سے یہ مدنی منا جو ہے یہ پیسے جمع کر رہا ہے کہ آپ ہم ابو ہم کب مدینے جائیں گے, ہم کب مدینے جائیں گے. اللہ اللہ اللہ, جو شاکان مدینہ ہیں اللہ ان کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے اور ایمان کی جاشنی بھی عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے. عاشقان رسول علماء کرام الحمدللہ حضور کی محبت کا پیغام نیام کر ہی رہے ہیں. اللہ کریم علماء السنت کا بھی سایہ ہمارے سروں پر تادیر خیر و عافیت کے ساتھ قائم و دائم فرمائے, اور امیر السنت کو بھی اللہ تعالی دراز میں بالخیر عطا فرمائے.
کلام بڑا یاد مدینہ میں بھی رچا بسا تھا
جی,
اور ہمارے موضوع سے بھی اس میں ہم ایک شعر لے سکتے ہیں.
واہ,
چونکہ آپ وہیں جا رہے ہیں
جی,
تو میں آپ کو ایک راستہ دے دیتا ہوں.
واہ,
وہ بڑا پیارا شعر تھا, زوف مانا
جی
مگر یہ ظالم
ظالم دل, واہ واہ,
ان کے رستے میں تو تھکا
نہ کرے.
اس کا ایک معنی تو یہی ہے کہ مدینے جانے کے لیے کیسا تھکنا
جی,
مدینے جانے کے لیے تو ہر وقت تیار رہنا چاہیے. دوسرا اس کا معنی جو میرے ذہن میں کچھ آشکار ہو رہا ہے
جی,
آپ بھی رہنمائی فرمائیں,
کیا بات
کہ جس طرح مدینے جانے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے
جی,
ایسے ہی مدینے والے کے راستے کے لیے بھی تیار رہنا
مدینہ مدینہ.
اور مدینے والے کا راستہ ہے نماز کا راستہ
سبحان اللہ,
مدینے والے کا راستہ ہے زکات کا راستہ, مدینے والے کا راستہ ہے شریعت کا راستہ. تو ہمیں شریعت کے لیے بھی تھکنا, نماز تراوی کے لیے تھکنا, نماز فجر کے لیے تھکنا, نماز عشاء کی تھکن, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زوف مانا مانا یار, مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے. پیارے آقا فرمائے قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور یہ تھک جائے جو کہتا ہو کہ میں آقا کا دیوانہ ہوں, میں آقا سے پیار کرتا ہوں, ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے,
تھکا نہ کرے.
بڑا شاندار موضوع ہے, اور قرآن مجید برہان رشید میں جن عبادات کا کثرت سے ذکر ہے ان میں نماز بھی ہے, نماز کا کثرت سے ذکر ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرمایا اپنے کلام میں تو ان کی صفات میں نماز کو بھی ذکر کیا. انشاءاللہ چند آیات میں ذکر کرتا ہوں. نماز اتنی عظیم عبادت ہے کہ اعلیٰ حضرت مجدد اعظم مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ افضل الاعمال بعد الایمان, ایمان کے بعد سب سے افضل کام نماز ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی, پہلی بار جب وحی کا معاملہ ہوا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کریمہ اس کا اظہار ہوا, آپ کا نبی ہونا ظاہر ہوا, اس وقت سے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روز اول سے ہی جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم سے نماز ادا فرمائی, اور حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی
جی
اسی دن نماز ادا فرمائی. اور دوسرے دن مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی اور تعلیم سے نماز ادا فرمائی. اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ معراج میں جو نماز کا حکم لازم ہوا, فرض ہوا امت پر, تو اس سے پہلے بھی مسلمان نماز پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے, اگر پڑھتے تھے تو اس کا انداز کیا تھا؟ تو اعلیٰ حضرت نے پورا رسالہ اس پر تحریر فرمایا, جمان التاج فی بیان الصلاۃ قبل المعراج, معراج سے پہلے نماز کے بیان میں تاج کے موتی. اس میں اعلیٰ حضرت نے ذکر فرمایا کہ نماز کی فرضیت سے پہلے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نماز ادا کرتے, اور احادیث اور آیات اور روایات پر جب غور کیا جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی طرح کی وہ نماز تھی جو فرضیت کے بعد ہے, کہ اس میں طہارت صوف کا بھی حکم تھا, یعنی کپڑے پاک کرنے کا حکم, استقبال قبلہ, وضو, تکبیر تحریمہ
جی,
اسی طرح رکوع سجود وغیرہ, جہر وغیرہ, یہ سارے احکام موجود تھے. میں تین آیات ذکر کرتا ہوں سلمان بھائی, نماز کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلے کہ نماز پڑھنا اور نمازی ہونا کتنا عظیم وصف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے برگزیدہ نیک بندوں کا ذکر فرمایا اپنے کلام میں تو ان کی دیگر صفات کے ساتھ ساتھ ان کے نمازی ہونے, رکوع اور سجدہ کرنے والا ہونے کا ذکر فرمایا. سورہ بقرہ کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ کتاب قرآن مجید متقین کے لیے, پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. اب متقین اور پرہیزگار جن کے لیے قرآن ہدایت ہے ان کی شان کیا ہے, ان کے اوصاف کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب, وہ جو بن دیکھے ایمان لائیں. ایمان لانے کے بعد دوسری صفت ذکر فرمائی ویقیمون الصلاۃ, ویقیمون الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں. تو جو متقی ہے وہ نماز قائم کرے گا, متقی ہونے کا یہ پہلا نشان ہے. اسی طرح سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کا ذکر فرمایا.
اللہ, اللہ,
اللہ, اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہیں ان کی شان کیا ہے, ان کی علامات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں. اسی طرح نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں, جو ساری امت میں سب سے افضل انبیاء, یعنی نبی نبوت اور رسالت کے بعد اگر کوئی اعلیٰ منصب ہے تو وہ ہے صحابی رسول ہونے کا. صحابہ کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں بیان فرمائی اور ان کے اسی وصف کو ذکر فرمایا. سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو ساتھ والے ہیں ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل. تراہم, تو انہیں دیکھے گا, ان کی شان کیا ہے؟ تراہم رکعاً سجدا, تو انہیں دیکھے گا کہ رکوع کرتے اور سجدہ کرتے.
واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ انداز ہے صحابہ کرام علیہ مرضوان کا. اب ہمارا انداز بھی ایسا ہی ہونا چاہیے, اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. جی مہروز بھائی,
سلمہ میں نماز ایک ایسی عبادت ہے. یہ قرآن کریم فرقان حمید میں جتنی کثرت اور جتنی تاکید اور جتنے اہتمام سے عبادات میں نماز کا حکم آیا ہے اتنا کسی اور کا نہیں آیا. تیسری بات ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس خاص عبادت کو, نماز کو مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں وجہ امتیاز فرمایا گیا.
بالکل,
اور قرآن کریم فرقان حمید نے فرمایا اور نماز قائم کرو اور مشرکین سے نہ ہو. تو یہ ایک ایسی عبادت ہے جو مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں وجہ گویا کہ امتیاز ہے. دوسری بات یہ کہ قیامت کے دن جس عبادت کا سب سے پہلے سوال ہوگا وہ عبادت نماز ہوگی, نماز سے متعلق سوال ہوگا. اور پھر یہ دیکھیے, ارکان اسلام کی آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ ارکان اسلام میں سے یہ بہت ہی بنیادی اور بہت ہی اہم ایک رکن ہے. اگر ہم ارکان اسلام کو دیکھیں تو اس کا پہلا رکن جو ہے وہ شہادت ایمان سے تعلق رکھتا ہے. شہادت دی, ایمان لے کر آئے, ساری زندگی میں ساری جب تک سانسیں چل رہی ہیں ایک ہی دفعہ ہے, مر جانا ہے اسی حال میں, اللہ میں ایمان پر موت نصیب فرمائے.
آمین.
بقیہ چار ارکان کو اگر ہم دیکھیں تو اس کی تخصیص یوں ہے کہ حج ساری زندگی میں اگر آپ کو استطاعت ہے, اس کی جو دیگر شرائطیں پائی جاتی ہیں, تو ساری زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے. رہ گئی زکوٰۃ, تو زکوٰۃ سال کے سال فرض ہے لیکن اس پر جو صاحب حیثیت ہو اور جو صاحب نصاب ہو
اور دیگر شرائط بھی ہیں,
دیگر شرائط بھی ہیں. اور پھر تیسرے اگر ہم فرض رکن کو دیکھیں, چوتھے رکن کو, روزوں کو, تو روزے بھی سال میں ایک ماہ کے فرض ہیں. لیکن نماز ایک ایسا رکن ہے جو ہر حال میں فرض ہے, اور عورت پہ بھی فرض ہے, مرد پہ بھی فرض ہے, اور بالغ ہونے کے بعد سے لے کر مرنے تک فرض ہے, اور یہ ڈیلی ہے اور پانچ وقت ہے. اور اس کی شان یہ ہے کہ نماز تو نماز ہے نا, لیکن جو احادیث کریمہ میں آیا کہ جو نماز کے انتظار میں ہے, نماز کا انتظار ایسی اہم اور ایک ایسی عظمت والا کام ہے کہ جو نماز کے انتظار میں ہے وہ بھی گویا کہ نماز ہی میں ہے. اور اس کو اہتمام نماز اور محافظت نماز سے تعبیر کیا علماء نے کہ نماز کا انتظار کیا جائے. نماز کے تو فضائل انشاءاللہ عزوجل چلیں گے, اور یہ گناہوں کو دھونے والی ہے.
اللہ اللہ,
حدیث کریمہ میں آیا, بہت مشہور حدیث ہے کہ یہ جانور کی مثال دی گئی کہ ایک جانور ہو اور وہ کیچڑ میں لت پت ہو جائے, اور پھر وہ صاف پانی میں جو ہے وہ غسل کر لے, دھو لے اپنے آپ کو, تو کیا
تزن ہو جائے,
تزن ہو جائے تو صاف ستھرا ہو جائے گا. تو ایسی ہی مثال نماز کی ہے. پتوں سے مثال دی کہ جیسے پتے جھڑتے ہیں خشک خزاں میں درخت سے, تو ایسے ہی نماز پڑھنے والے کے گناہ جھڑتے ہیں. تو احادیث کریمہ میں پھر ہم انشاءاللہ اسلاف کا ذوق عبادت کیا تھا نماز کے اعتبار سے, نماز کیسی ہوتی تھی, انشاءاللہ اس کو بھی.
مدینہ مدینہ جی عدنان سے,
اپنے عمل کے ذریعے بھی اور اپنے اقوال کے ذریعے بھی
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی اہمیت کو بیان فرمایا.
سبحان اللہ.
خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ساری ساری رات عبادت کرنا اور ساری ساری رات اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں نماز کے اندر کھڑے رہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز اور قیام سے کس قدر محبت فرمایا کرتے تھے. اور ایک امتی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کا وہ کلمہ پڑھنے والا ہے وہ ساری ساری رات قیام فرماتے ہیں. ایسا قیام اتنی عبادت اتنی عبادت کہ ان کے رات کے کچھ حصے میں آرام کرنے کا اللہ تبارک تعالیٰ انہیں حکم ارشاد فرمایا.
اللہ اللہ اللہ
کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کے کچھ حصے میں آرام فرما لیا. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں
جی
نماز کی اہمیت کو بیان فرمایا اور اس سے کوئی بھی مسلمان انکار نہیں کر سکتا کہ دین اسلام کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے اندر نماز کی اہمیت ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ جب اس کی اہمیت کو ہم نے جان لیا پہچان لیا قرآن مجید کی آیات سے احادیث مبارکہ سے صحابہ کرام علیہ رضوان کے عمل سے ان کے اقوال سے ان کے افعال سے تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس نماز کو قائم کرنے والے بن جائیں. قرآن مجید فرقان حمید کی آیات میں جو احکام دیے گئے ہیں نماز کے متعلق اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بتاتی ہیں کہ جہاں نمازی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو پانے والا ہوتا ہے وہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جو ہے وہ شیطان کے چہرے کو سیاہ کر دیتی ہے, اسے خائب و خاسر کر دیتی ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایمان کا دین کا ستون ہے. اور اسی طرح دیگر اور روایات ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جو ہے وہ مومن کا نور ہے. تو یہ ساری کی ساری روایات یہ سب کی سب باتیں ہمیں اس طرف جو ہے وہ بلاتی ہیں کہ بندہ نماز کی پابندی کرے. اتنا اجر اور اتنا ثواب ہے نماز کا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اچھا وضو کرے جیسے شریعت نے وضو کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے پھر اس کے بعد دو رکعت ادا کرے ایسی کہ جس کے اندر صحاب بھول نہ ہو کسی قسم کی ارشاد فرمایا اس نماز سے فارغ ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف گناہوں کی معافی بھی ہے بلندی درجات بھی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں تقرب اور اس کی بارگاہ میں نزدیکی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ اور سبب بھی ہے. تو اس لیے مسلمان کو ہر مسلمان کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کرے. ہمارے اسلاف صحابہ کرام علیہ مردوان نمازوں سے کتنی محبت سیر علام النبلاء پڑھ لیجئے ساری کی ساری اللہ تبارک تعالی جتنے اولیاء کرام کا ذکر فرماتے ہیں امام زاہبی رحمت اللہ تعالی علیہ ہر ایک کے ساتھ لکھتے ہیں کثرت سے نماز پڑھنے والے تھے کثرت سے نوافل پڑھنے والے تھے ساری ساری رات نمازیں ادا کرنے والے تھے اور ایسا خشوع ایسا خضوع ایسا یعنی انہماک کہ نماز کا مطلب نماز ہے بس. اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑے ہو گئے رکوع کیا سربسجود ہوئے تو اب دنیا و مافیہا سے بالکل بے خبر ہیں کیا ہو رہا ہے. حضرت سیدنا شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی کا واقعہ نقل فرماتے ہیں اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ نماز ادا فرما رہے تھے تو ایسا انہماک نماز میں اچانک ایک چور آیا اور اس نے آپ کے کندھوں سے جو چادر آپ نے اوڑھی ہوئی تھی اس کو اتارا اور بازار کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ اسے بیچ کر رقم حاصل کر لے. ارشاد فرماتے ہیں کہ بازار کی طرف جا رہا تھا جو ہی پہنچا اس نے چاہا کہ اسے فروخت کرے اسی وقت دونوں ہاتھ جو ہے وہ خشک ہو گئے. اب یہ نادم اور شرمندہ بالکل اور رونے لگا آنسو اس کے رکتے نہیں تھے. واپس آیا ان بزرگ رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں اور ان کے قریب آ کے بیٹھ گیا چادر دوبارہ ان کے کندھوں پہ ڈال دی. اب وہ بیٹھا رو رہا ہے. ارشاد فرماتے ہیں نماز سے فارغ ہوئے وہ اور ارشاد فرمایا کہ بھئی کیوں رو رہے ہو تو اس نے سارا واقعہ عرض کیا کہ جی میں نے اس طرح چادر اتاری اور بیچنے کے لیے گیا تو میرے ہاتھ جو ہے وہ شل ہو گئے خشک ہو گئے اور ابھی بھی میری کیفیت یہ ہے کہ میرے ہاتھ صحیح نہیں ہوئے اگرچہ میں نے چادر آپ کو واپس لوٹا دی. انہوں نے فرمایا خدا کی قسم مجھے نہیں پتا تم نے کب چادر اتاری اور کب دوبارہ. اب وہ کہنے لگا میرے ہاتھوں کا بھی کچھ کیجئے. اللہ تبارک تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو چیز یہ لے کر گیا تھا اس نے واپس کر دی ہے، مولا تو بے اس کے ہاتھوں کی طاقت کو واپس لوٹا دے۔ ارشاد فرماتے ہیں ان کا یہ دعا کرنا تھا، یہ حضرت ابو بکر محمد بن علی جعفر بغدادی رحمت اللہ علیہ جو چوتھی صدی ہجری میں آپ کا وصال مبارک ہے، ارشاد فرماتے ہیں ان کا دعا کرنا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی توبہ کو بھی قبول فرمایا اور اس کے ہاتھوں کو بھی دوبارہ سے درست فرما دیا۔
گویا
کا انداز یہ تھا،
گویا کہ یہ انداز وہی تھا تو پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشفاق بھائی، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح سے کر جیسے کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، فان لم تکن تراہ، اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا، فانہ یراک، تو رب تبارک و تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اشفاق بھائی، لوگ بےچارے شکوا کرتے نظر بھی آتے ہیں کہ نماز میں ہمیں توجہ نہیں ملتی، نماز کے اندر ہمیں انہماک نہیں ملتا، کانسنٹریشن نہیں ملتی، وساوس بھی آتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے، اور کچھ لوگ تو مطلب لطیفے بھی بڑے بڑے مشہور کیے ہوئے ہیں۔ وہ ایک بندہ جو تھا اسے نماز جو ہے وہ رہ گئی، تو کہہ رہا تھا وہ ہوا ہے تو بڑا نقصان ہو گیا، بڑا جو ہے نا وہ کام خراب ہو گیا۔ دوسرے نے کہا بھی کیا ہوا؟ اس نے کہا پہلے میں نماز میں اپنی دکان کا جو ہے وہ دوپہر تک کا حساب کر لیتا تھا، اب مجھے وہ حساب الگ سے بیٹھ کے کرنا پڑے گا۔ یوں بھی لوگ باتیں کرتے سنائی دیتے ہیں، کیا فرمائیں گے آپ؟
ہماری امت کا اس وقت جو ہے نا وہ بہت بڑا المیہ ہے نماز کی پابندی نہ کرنا، تو اس میں چار مسائل ہمیں درپیش ہیں
جی۔
ایک تو ہے کہ نماز ہی نہیں پڑھتے، ایک بہت بڑی تعداد ہے جو مسلمان ہونے کے باوجود نماز نہیں پڑھتے، ان کی کئی کئی زندگی کے سال گزر جاتے ہیں، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو جمعہ اور عیدین سے بھی بیگانے سے ہو گئے ہیں، مسجد سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ گھر پہ کوئی نماز پڑھنی ہے۔ پھر اگر نماز پڑھتے ہیں تو دوسرا المیہ یہ ہے کہ ہم نماز جو ہے وہ جماعت سے نہیں پڑھتے، یہ بھی نماز کا ایک حصہ ہے جماعت۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بھی فرمایا، ورکعوا مع الراکعین، جماعت کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر جماعت سے بھی پڑھ لی تو نماز پڑھنا سیکھتے نہیں ہیں، ہم دیکھا دیکھی میں نماز پڑھتے ہیں بھائی، جیسے ابو جی پڑھتے تھے، دادا جی سے ابو جی نے سیکھا، ابو جی سے بیٹے جی نے سیکھا، تو وہ سیکھنے کا جو پروسیس ہے، ہم کوئی بھی کام بغیر سیکھے نہیں کرتے ہیں
جی،
لیکن اتنی بڑی عبادت بغیر سیکھے کر رہے ہیں۔ آپ کسی دن مسجد میں دوسری صف میں نماز پڑھیے، تیسری صف میں نماز پڑھیے، آپ کو سجدے میں ایسے احوال نظر آئیں گے لوگوں کے کہ آپ کہیں گے کہ یہ ان کی نمازیں ہو ہی نہیں رہی، انگلیوں کا جمانا، دیگر سجدے کے معاملات، ناک کا کہاں رکھنا ہے، سر کو کس طرح جمانا ہے، ہاتھوں کو کدھر رکھنا ہے، جو نماز کے مسائل ہیں۔ آپ گاڑی بغیر سیکھے نہیں چلاتے، بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم نے نماز کو ایک طرح سے مذاق سا بنا لیا۔ چوتھا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن دل نہیں لگتا ہے، یہ چار معاملات سے امت اس وقت گزر رہی ہے اور ہمارے بزرگان دین ان مسائل سے گویا ہمیں عاری نظر آتے تھے، یہ صاف شفاف تھے ان امور سے، بالخصوص جو نماز میں دل نہ لگنے کی آپ نے بات کی اور ہمیں جو حدیث پاک میں تربیت ملی کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے کہ گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم ایٹ لیسٹ یہ تو کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کا تو ایمان ہے یقیناً۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کہ آپ ایک بار نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کہتے ہی بے ہوش ہو گئے، گر گئے۔ آپ ان حضرات کے دلوں میں اللہ اکبر کی اس قدر ہیبت اور وقار تھا کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے یہ کانپ جایا کرتا، اور ہم پوری پورے قرآن سن لیتے ہیں لیکن ہمارے دل پہ کوئی حرکت سی نہیں ہوتی ہے، اللہ کے حضور کھڑے غور تو کریں۔ اچھا، بعض لوگ اس میں اس بات کے شاکی بھی ہوتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا نماز میں دل لگے
لگ جائے
لیکن ہمارا دل نہیں لگتا، تو ان حضرات سے، ان بھائیوں سے یہ مدنی التجا ہے کہ وہ کوشش کرتے رہیں، اور یہ کوشش کرتے 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 ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے محلوں سے اور گز مارتے ہوئے بھاگتا ہے، اور اس کے بعد جب اذان کے بعد دوبارہ آتا ہے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، کہتا ہے کہ ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے، ابھی تو آرام سے جانا۔ یہ
فجر کی نماز کی جیسے مثال کے طور پر ٹائم ہے نماز نماز کا 5:15 بجے، تو اب آنکھ اگر کھل گئی 4:45 بجے بندہ بولے گا ہاں ابھی تو آدھا گھنٹہ ہے،
اور پھر بعض اوقات نماز بھی نکل جاتی ہے۔ پھر یہ شیطان، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اقامت ہوتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے، پھر جب اقامت کے بعد لوگ نماز کے لیے صفے بنا لیتے ہیں تو ان کے بیچ میں گھس جاتا ہے، اور ان کے دلوں میں یہ صفوں کی خلا میں گھس گھس کر لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسے ڈالتا ہے، اذکر قضا اذکر اذکر قضا اذکر، فلاں بات یاد کرو فلاں بات یاد کرو، یہاں تک کہ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ کتنی رکعتیں پڑھی۔ تو یہ حال واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آ کر شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ تین پڑی کے پانچ پڑی کیا ہو گیا، دو پڑی کے ایک ہی پڑی ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ، ایک تو ہماری صفوں کی خلابی ہے، دوسرا ہمارا کوشش نہ کرنا ہے. ایک اگر ہم امیجنیشن کریں کہ اگر ہم ایک باس کے سامنے کھڑے ہوں، کسی افسر کے سامنے کھڑے ہوں، تو ہماری پوزیشن کیا ہوتی ہے، ہم وہاں پر کس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے خوشی و خضوع کا عالم کیا ہوتا ہے، ہم اس کی بات پر یسر بھی کر رہے ہیں
جی،
ہاتھ بھی باندھے ہوئے ہیں اور پورے انہماک سے اس کی بات سنتے ہیں،
اٹینشن ہو کے کھڑے ہیں
کے ساتھ.
اچھا اگر یوں اس کو دوسرے طرف بھی لے جائیں، یوں بھی بنے گا جیسے آپ کسی ایسی جگہ پر چلے گئے جو سیکیورٹی اعتبار سے جو ہے وہ ریڈ زون ہے، آپ وہاں چلے گئے، وہاں پر کیمرہ لگا ہوا ہے اور لکھا ہوتا ہے کہ عبارت لکھی ہوتی ہے خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، وہاں پر کوئی بندہ جو ہے وہ الٹی سیدھی حرکت نہیں کرتا کہ کیمرہ دیکھ رہا ہے. چلے ریڈ زون نہ بھی ہو، عام سا زون ہو، جیسے ہم بھی جیسے ہیں نا بتی جل کے کیمرے لگے ہوئے ہیں، یہاں کیمروں کے سامنے تو کوئی بندہ کوئی غلط حرکت نہیں کرے گا نا، کیا فرمائیں گے؟
ویسے کیمرے کے پیچھے بھی یہاں نہیں کرتے ہیں ماشاءاللہ،
الحمدللہ
حضرات بہت موزوں ہیں. مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ ذہن بنانا چاہیے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں کس کے آگے کھڑا ہوں اور کر کیا رہا ہوں، کہہ کیا رہا ہوں. الحمدللہ رب العالمین،
اللہ
تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے،
سبحان
اللہ، جانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم جو رحمان رحیم ہے، مالک یوم الدین روز جزا کا مالک، قیامت کے دن کے مالک کے آگے کھڑا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا. یہ باتیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کر رہے ہیں اور دل کہیں دکان پہ پڑا ہے، دل پڑا ہے جبر روٹی لینی ہے، دہی لینی ہے، تو یاد آتی نہیں عام حالات میں، وہ نماز میں یاد آ جاتی ہے.
امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک
آیت، بالکل،
کہ ایک شخص آیا وہ کوئی چیز گھر میں رکھ کے بھول گیا تھا، تو امام اعظم کے پاس آیا کیا کروں، امام اعظم نے فرمایا نماز پڑھا بھی، اس نے نیت ہی باندھی تھی کہ اسے یاد آ گئی، اور وہ پھر امام اعظم کے پاس آیا، بتایا کہ جی وہ مجھے یاد آ گئی. سلمان بھائی آپ جو بات کر رہے ہیں نماز کے حوالے سے، یہاں میں عرض کروں کہ کسی بھی چیز کی جب ہم اہمیت سمجھ لیتے ہیں نا
جی،
جب ہم اہمیت سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہم جب اسے کام کرتے ہیں نا وہ، تو اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب اس کی اہمیت ہم پہ روشن نہیں ہوتی نا تو کچھ اور ہوتی ہے
جی.
اور یہ وہ نماز ہے جو ہمیں عذاب قبر سے بچائے گی
جی.
یہ وہ نماز ہے جو پل صراط سے پار لگائے گی. یہ وہ نماز ہے جو جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا اس دن سایہ عرش میں ہمیں جگہ دلائے گی.
اللہ اللہ
اور
اللہ
یہ
اللہ
وہ نماز ہے جو جہنم سے بچا کے اللہ کی رحمت سے اس نماز کے صدقے میں بھی ہم جنت میں جائیں گے. تو وہ نماز جو ہمیں اتنی ساری چیزیں دلا رہی ہے، اس کو سیکھنے کا، اس کو سمجھنے کا ہمارا وہ مطلب توجہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کی اہمیت واضح نہیں ہے. اگر ہم اہمیت سمجھ لیں، ہمارے اسلاف کی نماز کیسی ہوا کرتی تھی، میں یہاں پہ حضرت حاتم بن اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نماز کا حال بیان کرنا چاہوں گا کہ حضرت حاتم بن اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ان کی نماز کا حال پوچھا گیا کہ حضور آپ نماز کس طرح ادا کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت قریب ہو جاتا ہے تو میں نہایت ہی کامل، سننے کی بات ہے یہ کہ یہ بہرحال تھے تو انسان نا
جی،
یہ اپنے اعمال کی بنیاد پہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے اس کی ولایت کے رستے پہ چلے، ولی کامل بنے. آج ہم ان کا نام لے رہے ہیں، ان کی نمازوں کا حال بیان کر رہے ہیں، تو ہم بھی تو اس سے کچھ سیکھیں.
سبحان اللہ.
پوچھا گیا آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں، فرمایا کہ جب نماز کا وقت قریب ہو جاتا ہے تو میں نہایت ہی کامل اور مکمل طریقے سے وضو کرتا ہوں.
واہ.
پہلا کام، اگر نماز میں آپ کو خوشو خضو چاہیے، کیا کامل اور اچھے طریقے سے وضو کرتا ہوں، پھر نماز کا وقت آ جانے پر جب مصلی پہ قدم رکھتا ہوں، نماز پڑھنے کی جگہ پر قدم رکھتا ہوں، تو اس طرح کھڑا ہوتا ہوں کہ میرے بدن کا ہر جوڑ اپنی جگہ پر برقرار ہو جاتا ہے، یعنی سکون میں آ جاتا ہوں، اور دل میں تصور جماتا ہوں کہ خانہ کعبہ میرے دونوں بھموں کے درمیان ہے. خانہ کعبہ بالکل سامنے، دل میں تصور جماتا ہوں
جی،
اور مقام ابراہیم میرے سینے کے سامنے ہے. پھر میں اپنے دل میں یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ میری ظاہری حالت اور میرے دل میں چھپے ہوئے تمام خیالات کو جانتا ہے، اس طرح کھڑا ہوتا ہوں کہ گویا پل صراط پر میرے قدم،
اللہ اکبر،
اور جنت میری دائیں جانب اور جہنم بائیں جانب، اور ملک الموت میرے پیچھے، گویا یہی نماز میری زندگی کی آخری نماز.
اللہ اللہ،
اگر ایک یہی مدنی پھول ہم اپنا لیں، یہی نماز میری زندگی کی آخری نماز ہے. اس کے بعد تکبیر تحریمہ نہایت اخلاص کے ساتھ کہتا ہوں، پھر انتہائی تدبر و غور و فکر کے ساتھ قراءت کرتا ہوں،
پھر نہایت ہی توازو کے ساتھ رکوع اور گڑگڑاتے ہوئے انکساری کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں، پھر اسی طرح پوری نماز نہایت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہوں۔ یہ سن کر سننے والے نے کہا کہ حضور واقعی آپ ایسا ہمیشہ اور ہر وقت اسی طرح نماز پڑھتے ہیں؟ تو آپ علیہ رحمت نے فرمایا کہ جی ہاں، 30 برس سے میں ہمیشہ اور ہر وقت اسی طرح نماز۔
اللہ اللہ،
ہماری تو کاش کوئی ایک نماز ہی اچھی ہو جائے۔
اللہ اکبر،
واقعی اہمیت نہیں ہے مہروز بھائی، اہمیت جو ہے نا، آپ نے جو بات کی، اہمیت ہوگی تو اس طرح کی نمازیں ملیں گی۔ کوئی بھی نہیں چاہتا میری آخری نماز ایسی ہو کہ میں مطلب اس میں دل ہی نہ لگاؤ۔
آپ نے بھی دیکھا ہوگا سلمان بھائی، امیر اہل سنت کو مدنی چینل کے ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا، مطلب ایک چیز دیکھنے سے بھی تو پتہ چلتی ہے نا، خشوع و خضوع کی کیفیات امیر اہل سنت کی، جس طریقے سے آپ نماز پڑھتے ہیں، جو اہتمام ہوتا ہے، جو انداز ہوتا ہے، جیسے ایک بہت ہی مطلب بہت ہی مشہور معمول ہے امیر اہل سنت کا کہ خوشبو لگاتے ہیں نماز سے پہلے، نماز کی تعظیم کی نیت سے خوشبو لگاتے ہیں، کپڑے درست کرتے ہیں۔ مدنی مذاکرے میں ایک وہ فوٹیجز بھی دکھائی گئی تھی امیر اہل سنت کی کہ اس میں آپ بہت قیمتی اچھا سا جبہ پہن کر نماز ادا فرما رہے تھے،
سبحان اللہ،
وضاحت یہی فرمائی تھی کہ نماز کی تعظیم کی نیت، زینت اختیار کرو۔
ہمارا بھی
کئی بار یہ میں نے دیکھا ہے سلمان بھائی، جب موقع ملا ساتھ نماز پڑھنے کا، امیر اہل سنت کو نماز میں روتے ہوئے دیکھا۔
اللہ،
آپ کی ہچکیاں سنی ہے کہ آپ نماز میں رو رہے ہیں۔ اسد بھائی کو زیادہ اس کا تجربہ رہا ہوگا، یہ نمازیں پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ، یہ اللہ کرے کہ سستی نکل جائے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 142 میں اللہ تبارک و تعالی نماز میں سستی، یہ منافقین کی نشانی اور علامت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کرتے ہوئے، یراؤن الناس، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا۔ آپ نے جو بات کی کہ وہی امام کے رکوع کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ کہیں ہم ان کے جیسے نہ ہو جائے، خدا
محفوظ فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے۔ سلمان بھائی، نماز میں جو سستی ہوتی ہے، عموماً بندہ دنیاوی مشاغل کی وجہ سے نماز سے دور ہوتا ہے، اور جب نماز کے لیے کہا جاتا ہے، جماعت کی پابندی کے لیے کہا جاتا ہے، تو وہ دنیاوی مشاغل اور دنیاوی مصروفیات کو عذر بنا کر پیش کرتے ہیں، لیکن ہمارے اسلاف جو ہیں وہ اگر شریعت کی طرف سے بھی انہیں کسی معاملے میں رخصت ملے تو وہ اس رخصت کو ترک کر کے عزیمت پر عمل کرتے ہیں۔ ایک مسئلہ میں ذکر کرتا ہوں، پھر امام اہل سنت کا جو نماز سے محبت اور نماز سے وارفتگی کا جو آپ کا عالم تھا، اس کو میں ذکر کرتا ہوں کہ جو مفتی مرجع فتویٰ ہے، یعنی ایسا بڑا مفتی ہے، ہر عالم کے لیے مسئلہ نہیں ہے، وہ بڑا مفتی کہ جس کی طرف کثرت سے فتاوی جات آتے ہیں، استفتاء آتے ہیں، امت اس کی طرف رجوع کرتی ہے، تو شریعت کی طرف سے اس کو اتنی تخفیف ہے کہ نماز فجر کی سنت کے علاوہ دیگر سنتوں میں اگر اسے موقع ملتا ہے تو سنت پڑھ لے، اور اگر اس کے فتویٰ نویسی کے معاملے میں لوگوں کو جوابات دینے میں اگر تعطل آتا ہے تو وہ سنت کو موقوف رکھے اور دوسرے وقت میں پڑھے۔ پہلے میں وہ مسئلہ ذکر کرتا ہوں، پھر امام اہل سنت کا عمل میں بتاتا ہوں۔ بہار شریعت میں در مختار کے حوالے سے یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی عالم مرجع فتویٰ ہو کہ فتویٰ دینے سے اسے سنت پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، تو فجر کے علاوہ باقی سنتیں ترک کر سکتا ہے، کہ اس وقت اگر موقع نہیں ہے تو موقوف رکھے، اگر وقت کے اندر موقع ملے پڑھ لے، ورنہ معاف ہے، اور فجر کی سنتیں اس حال میں بھی ترک نہیں کر سکتا۔ اب یہ شریعت کا مسئلہ ہے، اور ایسے عظیم مفتی کے لیے یہ رخصت موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنے ملفوظات میں ذکر فرماتے ہیں کہ بحمد اللہ تعالی میں اپنی حالت وہ پاتا ہوں جس میں فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ سنتیں بھی ایسے شخص کو معاف ہیں، لیکن الحمدللہ سنتیں بھی نہ چھوڑی، اللہ
میں نے
اللہ
سنتیں
اللہ
بھی
اللہ
کبھی نہ چھوڑی۔ اور یہ تو زندگی میں معاملہ ہے کہ بندہ جب تک حیات ہے تو عبادات کا معاملہ رہتا ہے۔ ہمارے بزرگان دین کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں قبر میں نماز پڑھنے کی سعادت بخشے۔ ایک بڑی پیاری روایت ہے، حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت حمید طویل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہم دونوں نے حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب لحد میں اتارا، آپ کا جب دنیا سے انتقال ہوا، آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، تو حضرت سعید بن جبیر اور حمید طویل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو لحد میں اتارا۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ان کو لحد میں اتارا اور اینٹیں درست کر رہے تھے تو ایک اینٹ نیچے گر گئی۔
اللہ اکبر۔
جب ہم نے اس اینٹ کو اٹھانے کے لیے اندر دیکھا تو حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔
اللہ،
اور یہ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ پھر آپ خود فرماتے ہیں کہ وہ دنیا میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں دعا کرتے تھے، آج ہم دنیا میں جیتے جی نماز سے غافل ہیں، لیکن اس بزرگ کی شان دیکھیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رب کی بارگاہ میں دنیا میں عرض کرتے تھے کہ اللہم ان کنت اعطیت احدا من خلقک الصلاۃ فی قبری فاعطنی فاعطنیھا
فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں اے اللہ اگر تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو اس کی قبر میں نماز ادا کرنے کا شرف بخشا ہے تو مجھے بھی یہ شرف عطا فرما. اور رب تبارک و تعالی نے ان کی دعا قبول کی اور یہ دنیا سے جانے کے بعد بھی زمین کے اوپر ہم نماز میں سستی کرتے ہیں, زمین کے اندر جانے کے بعد بھی یہ نماز میں ہیں.
اللہ 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 سبحان اللہ, بڑے پیارے مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں, نماز کی اہمیت بھی اجاگر ہو رہی ہے. کچھ آپ کی کالز کو لیتے ہیں پھر انشاءاللہ مزید مدنی پھولوں کو شامل کرتے ہیں. ایک مدنی گلدستہ بھی دکھانا ہے آپ کو. جی
میرا نام غلام فرید اختاری ہے. میری ایک فرمائش ہے, بنی آتی نظیروں کا فی نظرین, یہ والی بات سنوا دیجیے گا.
مرحبا مرحبا, مدینہ مدینہ. جی
میرا نام محمد حسن رضا اختاری ہے, میں سردار آباد فیصلہ باد سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ بہت بہت اچھا ہے, اللہ عز و جل مدنی چین کو ترقیاں اور عروج عطا فرمائے. اشفاق بھائی سے مدنی انتجا ہے کہ یہ نعت سنا دیں. سوئے تیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا.
اللہ اکبر. مرحبا.
عبدالسلام اتاری, ہند اتاری کابینہ, کلکتہ سے عرض کر رہا ہوں. اور آج کا موضوع بھی بڑا ہی پیارا اور دلچسپ ہے, نماز. تو ہمارا سلیمان بھائی سے میرا سوال عرضی ہے, کچھ ایسی صورت بتائیں, کچھ ایسا حل بتائیں عالمی سطح پر دیکھے جانے والے مدنی چینل کو, مدنی چینل کے ناظرین کو, کہ ہماری مسجدیں سال بھر کیسے آباد رہے, اس کا کوئی حل بیان فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا.
دعوت اسلامی کی مدنی محسوس بستہ ہو جائیں اور 12 مدنی کاموں کو اپنی ذات کے اندر جو ہے وہ راسخ کریں, مضبوط کریں, اور یہ ذہن بنا لیں کہ جو بھی ہو میں نے نماز نہیں چھوڑنی, اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے اس کو ادا کرنا ہے. تو انشاءاللہ ذہن بنتا رہے گا اور عمل کی توفیق بھی ملتی رہے گی. مرحبا. جی
محمد ارشد اتاری, سردار آباد سے عرض کر رہا ہوں. اور ماشاءاللہ سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے اور راشد بھائی کا انداز ماشاءاللہ عز و جل بہت ہی پیارا ہے اور بہت ہی میٹھا انداز ہے. اور ہم راشد بھائی کی طرف ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ راشد بھائی ماشاءاللہ کب سے مدنی ماحول میں اور کیسے مدنی ماحول میں آئے, یہ ہمیں ذرا بتائیے گا. اور راشد بھائی انشاءاللہ آگے چل کے جو ہے نا, امید ہے کہ اللہ نے چاہا تو اللہ کی رحمت سے مفتی بنیں گے انشاءاللہ, یہ ہماری دعا ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی دعا ہے, ہماری دعا بھی ہے. ماشاءاللہ تخصص میں جو ہے وہ داخلہ ہو چکا ہے, ٹیسٹ وغیرہ بھی پاس کر چکے ہیں. جی تدریب کے لیے, ہاں تخصص بھی کر چکے ہیں اور اب تدریب کے لیے یعنی افتاء لکھنے کے لیے, فتویٰ لکھنے کے لیے بھی منتخب جو ہے یہ ہو چکے ہیں. جی مفتی صاحب کی صحبت فیض اثر پائیں گے انشاءاللہ. اور
فرسٹ آئے تھے نا, جی تخصص میں فرسٹ آئے تھے,
فرسٹ پوزیشن حاصل,
پہلی پوزیشن حاصل کی.
بڑے بڑے ذہین اور بڑے ذہین و فتین آدمی ہیں ماشاءاللہ. اور ان کا ایک اور بڑا پیارا وصف جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ آج بھی ان کی ساری بھی بہت ہے ماشاءاللہ, محبت بھی دیتے ہیں, پیار بھی دیتے ہیں, اور ایک بڑا پیارا انداز ہے ان کا. اللہ نظر بس سے بچائے ان کی والدہ ماجدہ کی, ان کے گھر بار کی اللہ حفاظت فرمائے, اور ان کے والد صاحب کے لیے بھی دعا فرمائیے گا, اللہ کریم ان کی بلا حساب بخش اور مغفرت فرمائے. بہت شکریہ راشد بھائی کی طرف سے, میں نے ہی جو ہے وہ رسپونڈ کر دیا ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں راشد بھائی جو ہے وہ چلے ٹھیک ہے, آپ اپنا کام نپٹائیں, تب تک ہم مزید کال لیتے ہیں. جی
میرا نام محمد اصغر رضا تاری ہے, میں مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. مجھے یہ کلام سنا دے. یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ,
جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا. کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے, اللہ اللہ سبحان اللہ. جی
میرا نام شبگار نور تاری ہے, میں مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہی ہوں. مجھے یہ کلام سنا دے. آنکھوں کا تارا نانے محمد, دل کا اجالا نانے محمد.
واہ جی واہ, ماشاء اللہ. مرحبا. مدینہ مدینہ.
فاروق نگر لارکانہ سے محمد رضا اتاری. سلمان بھائی بہت اچھا پروگرام ہے الحمدللہ, آپ سنیے مدنی مدینے والے.
مرحبا مرحبا, بہت شکریہ سائیں, جزاک اللہ.
ہند کے شہر کانپور سے شاہد اتاری عرض کر رہا ہوں. اسد بھائی یہ کلام سنا دیجئے, اب تو بس ایک ہی دن ہو کے مدینہ دیکھوں.
مدینہ مدینہ. جی
میں محمد بابر بن یونس اتاری, زمزم نگر حیدرآباد, لطیف آباد نمبر 10 سے بات کر رہا ہوں. اسد بھائی سے عرض ہے یہ کلام سنا دیجئے. میں پانچوں نمازیں پڑھوں گا جماعت, میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت, ہو توفیق ایسی عطا یا الہی.
آمین آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین. بہت شکریہ آپ کی کال کے لیے, آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے. فرمائش بھی ماشاءاللہ اچھی کیا کی ہے آپ نے, بلکہ اچھے طریقے سے پوری بھی کر دی ہے ہماری طرف سے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. ایک مدنی گلدستہ شامل کرتے ہیں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ اشفاق بھائی سے بھی کلام سنیں گے, اسد بھائی سے بھی سنیں گے. جی
میں غدی سے
حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ ہے ایک واقعہ حدیث سے. سبحان اللہ, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی بھی کیا بات ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے اور شاندار واقعہ ہے, بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے یہ شاندار حدیث ایک ایسے واقعے کو بیان کرتی ہے جو بار بار پیش آتا ہے. جی ہاں, یہ کیسا واقعہ ہے جو بار بار پیش آتا ہے, ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ بھی پیش آیا ہو. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ ماجرا ہمارے ساتھ بھی ضرور ہوا ہو. حدیث پاک میں ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ذکر الہی کرنے والے کی تلاش میں گھومتے رہتے ہیں, اور جب کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں تو دوسرے فرشتوں کو آواز دیتے ہیں, سبحان اللہ, آؤ اپنی حاجت کی طرف آؤ. پھر وہ فرشتے ذکر کرنے والوں کو آسمان دنیا تک اپنے بازوؤں سے ڈھانک لیتے ہیں, یعنی کور اپ کر لیتے ہیں اس ذکر کی, اس مجلس کو, اس اجتماع کو. جب وہ فرشتے بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے ہیں تو ان کا رب ان فرشتوں سے پوچھتا ہے, حالانکہ وہ فرشتوں سے زیادہ جانتا ہے. ما یقول عبادی, اے فرشتوں میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں, وہ لوگ تیری تسبیح کر رہے تھے, تیری تکبیر بلند کر رہے تھے, تیری حمد و ثنا بیان کر رہے تھے, مولا تیری بزرگی بیان کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا, کیا ان بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں, نہیں, قسم خدا کی انہوں نے تجھے نہیں دیکھا ہے. رب تعالیٰ فرماتا, ان کا کیا حال ہوگا اگر وہ مجھے دیکھ لیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں, اگر وہ تجھے دیکھ لیں تو تیری زیادہ عبادت کریں, تیری بزرگی بیان کریں اور تسبیح کریں. حدیث پاک کا مضمون سنا رہا ہوں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ وہ کیا مانگ رہے تھے. فرشتے کہتے ہیں, وہ جنت کے طلبگار تھے. اللہ تعالیٰ دریافت فرماتا, کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں, با خدا انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا, اگر وہ لوگ جنت کو دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہوگا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں, اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو جنت کا شوق اور بڑھ جائے گا, ان کی طلب اور زیادہ ہو جائے گی, ان کی رغبت اور بڑھ جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرماتا ہے, کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں, قسم خدا کی ان لوگوں نے دوزخ کو نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا, اگر وہ لوگ جہنم کو دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہوگا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں, اگر وہ لوگ جہنم کو دیکھ لیں تو اور زیادہ بھاگیں گے اور اس سے ڈریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, فَأَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ, اے فرشتوں تم کو اس بات پر میں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو بخش دیا. ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے, ذرا غور سے سنیے گا اب اس حدیث کا ایک اور خوبصورت پہلو, ایک اور خوبصورت بات. ایک فرشتہ عرض کرتا ہے کہ اے میرے رب, ان میں ایک ایسا بھی آدمی تھا جو ان میں سے نہیں تھا, وہ کسی اور کام کے لیے وہاں گیا تھا. اللہ غنی, اللہ فرماتا, یقولہم الجلساء لا یشقی جلیسہم, اللہ فرماتا یہ آپس میں بیٹھنے والے ایسے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا, یعنی ان ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنے کے سبب وہ بھی بخشا گیا. اللہ اکبر, غور کیجئے, اللہ کا ذکر کرنے والے, رب کو یاد کرنے والے جب جمع ہوں تو کیسی نعمتوں برکتوں کی بارش ہوتی ہے, مغفرتوں کے پروانے ملتے ہیں. اور خوبصورت بات یہ سیکھنے کو ملی کہ اچھے لوگوں کی صحبت بھی بخشش کا سامان بن جایا کرتی ہے. آپ نے حدیث میں سنا کہ ایک بندہ ایسا تھا جو ذکر کرنے نہیں آیا مگر اس کو بھی بخش دیا گیا. تو اب ہم سوچیں ہماری صحبت کیسی ہے, ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے, اللہ والوں کے ساتھ ہے یا اللہ کی ناراضی والے کام کرنے والوں کے ساتھ ہے؟ ذرا غور کریں نا, شرابیوں کے ساتھ بیٹھ کر, جواریوں کے ساتھ بیٹھ کر, بدکاروں کے ساتھ بیٹھ کر, اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم کیا پائیں گے؟ اللہ کی ناراضی, اللہ کی طرف سے غضب ان پر برس رہا ہے اور ہم ان کے قریب بیٹھے, ہم ان کے ساتھ بیٹھے جو اللہ والے ہیں. ذکر اللہ کرنے والے ہیں، جو درود و سلام پڑھنے والے ہیں، جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کو پھیلانے والے ہیں، اچھے ماحول کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، اچھوں کی برکتوں سے بخشش ہو جایا کرتی ہے۔ یہ حدیث ہم سب کو پیغام دے رہی ہے کہ اچھوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے۔ آج کے دور میں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے سامنے ہے، آئیے اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، جہاں لاکھوں لاکھ عاشقان رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں کرتے ہیں، آخرت کی یاد دلاتے ہیں، ان اچھوں کے ساتھ رہیں گے اللہ کے کرم سے ہم بھی اچھے ہو جائیں گے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اچھی صحبت اور اچھا ماحول اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
میں غدیر سے رسول لایا ہوں، میں غدیر سے رسول لایا ہوں۔
اللہ تعالی ہمیں بھی اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی فرمائشیں کافی ساری، آئیے ان کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے کلام سنائیں گے اشفاق بھائی، پھر انشاءاللہ اسد بھائی۔
صلی اللہ تعالی علی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ پوچھے گا مالا پھیلایا کیا کیا، پوچھے گا مالا پھیلایا کیا کیا، پوچھے گا مالا پھیلایا کیا کیا، پوچھے گا مالا پھیلایا کیا کیا۔ میں یہ کہوں گا نام محمد، میں یہ کہوں گا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ رکھو لحد میں جس دم عزیز ہو، رکھو لحد میں جس دم عزیز ہو، رکھو لحد میں جس دم عزیز ہو، رکھو لحد میں جس دم عزیز ہو۔ مجھ کو سنانا نام محمد، مجھ کو سنانا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی امام صاحب،
یہ غرض گناہگار کی ہے چاہے زمانہ، یہ غرض گناہگار کی ہے چاہے زمانہ، جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا، جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا۔ ڈر لگتا ہے ایمان کہیں ہو جائے نہ برباد، ڈر لگتا ہے ایمان کہیں ہو جائے نہ برباد، سرکار برے خاتمے سے مجھ کو بچانا، سرکار برے خاتمے سے مجھ کو بچانا۔ ٹوٹ رہا ہو آقا میرا، جس وقت کے دم ٹوٹ رہا ہو، اس وقت مجھے چہرہ پر نور دکھانا، اس وقت مجھے چہرہ پر نور دکھانا۔ جب روز قیامت رہے ٹھلکتا مجھے ایک جام پلانا کوثر کا ٹھلکتا مجھے ایک جام پلانا اور فرما کے شفاعت میری اے شافع محشر فرما کے شفاعت میری اے شافع محشر سے بچا کر مجھے جنت میں بسانا دوزخ سے بچا کر مجھے جنت میں بسانا اللہ کی رحمت سے یہ مایوس نہیں ہے اللہ کی رحمت سے یہ مایوس نہیں ہے ہو جائے گا عطار کی بخشش کا بہانہ ہو جائے گا ہم سب کی بھی بخشش کا بہانہ ہو جائے گا عطار کی بخشش کا بہانہ
سبحان اللہ سبحان اللہ اشفاق بھائی نماز پڑھتے ہیں لیکن اس کی لذت محسوس نہیں ہوتی جیسے لوگ کہتے ہیں نا بھائی نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے قرآن کریم کا فیصلہ ہے اٹل فیصلہ ہے بالکل حق ہے بالکل سچ ہے لیکن
جی الفحشاء والمنکر
بالکل لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ جو ہے نماز بھی پڑھ رہا ہے پھر بھی لگا ہوا ہے گناہ کے کام میں لگا ہوا ہے کیا فرمائیں گے آپ اس سوال
یہی کہ نماز جب درست نہیں پڑھے گا تو پھر اس کی برکتیں کیسے ملیں گی نماز درست پڑھے گا تو اس کی نورانیت روحانیت کمالات برکتیں اس کے فائدے حاصل کرے گا ایک چیز درست نہیں کر رہا جیسے آپ نے بہت ساری مثالیں دی جب ایک بات ہی درست نہیں کر رہا پیپر ہی درست حل نہیں کر رہا اس کی برکتیں کیسے ملیں گی اب نمازوں میں ایسے برے حالات ہیں لوگوں کے پڑھنے والے نماز پڑھنے والے بھی ان کو بہت ساری ایسی غلطیاں اور نقائص کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ علمان والحفیظ گویا وہ کوئی مذاق اڑا رہے ہیں یہاں تک کہ احادیث طیبات میں اس طرح کے مفاہیم ملتے ہیں کہ جو اپنی نمازوں میں توجہ نہیں رکھتے ہوں گے نماز میں دھیان نہیں لگاتے ہوں گے ایسوں کی نماز کو کالے کپڑے میں لپیٹ کر قیامت کے دن ان کے منہ پہ
مار دیجئے
ایسی نماز مقبول نہیں ہوگی تو ایسی نماز ہم پڑھیں گے تو پھر کہاں سے وہ بے حیائی کے باتوں سے روکے گی کاموں سے روکے گی کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ جب نماز میں یہ توجہ ہو جائے گی یہ خیال جم جائے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے تو نماز میں جب یہ توجہ یہ ذہن بن جائے گا تو نماز کے بعد ایک اور نماز آتی ہے پھر نماز کے بعد ایک اور نماز آتی ہے نماز کا سلسلہ کنٹینیوسلی جاری ہے اور یہ پانچ نمازیں ہمیں ہمارے پورے دن رات کو گھیرے ہوئے ہیں تو جب نماز میں یہ ذہن بن جائے گا تو نماز کے بٹوین جو ٹائم ہے جو اس کے دوران وقت ہے اس میں بھی ذہن یہ بن جائے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے پھر وہ جب مسجد سے نکلے گا
اللہ 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 واہ واہ واہ
چپل پہنے گا تو اللہ دیکھ رہا ہے دکان پہ بیٹھے گا تو اللہ دیکھ رہا ہے گھر میں گھسے گا تو اللہ دیکھ رہا ہے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اس کا جب یہ ذہن ہوگا اللہ دیکھ رہا ہے تو بنیادی طور پر نماز میں ذہن بنانا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے میں اس کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں پھر دیکھیں یہ نماز کیسے بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی
ہے سبحان اللہ
بے حیائی اور برے کاموں سے روکنے کا معاملہ ہے دوسرا یہ کہ بندہ اگر صلاۃ و سنت کے مطابق شریعت کے مطابق نماز پڑھتا ہے تو اس کو یہ نماز اخروی عذاب سے بچانے کے ساتھ ساتھ دنیاوی مشکلات سے بھی بچاتی ہے مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر نعیمی میں بڑا پیارا نقطہ ذکر کیا آپ فرماتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ نے اسلام نے ہر مصیبت کے موقع پر نماز پڑھنے کا حکم دیا اس سے معلوم ہوا کہ نماز جو ہے ہر مصیبت کا علاج ہے مثال کے طور پر بارش نہیں ہو رہی تو بارش مانگنے کے لیے نماز استسقاء کا اہتمام کیا جائے سورج گہن یا چاند گہن ہے تو اس میں نماز کسوف کا حکم دیا گیا اسی طرح کوئی مشکل پیش آ گئی تو صلاۃ الحاجات کا شریعت نے حکم دیا تو ہمارے دنیاوی معاملات اور پریشانیوں کا حل بھی نماز ہی میں ہے لیکن شرط یہ ہے کہ نماز کو اسی طرح پڑھا جائے جس طرح شریعت نے پڑھنے کا حکم دیا ہے
سلمان بھائی دیکھیں نا نماز کی برکات کے اعتبار سے
جی
تو دو برکتیں تو بہت ہی واضح ہیں
جی
ایک ہی کہ جو نماز پڑھنے کی جس کی عادت ہوگی ترکیب بنائے گا پابندی نصیب ہو جائے گی اسے ایک تو وہ نظافت رہے گی اس کے مزاج میں اس کے لباس میں
سبحان
اس کے میں
سبحان
اچھا خیالات میں بھی نظافت آ جائے گی اس کی پاکیزگی آ جائے گی اس کی برکت دیکھی بھی ہے مشاہدہ ہے تجربہ ہے اور دوسرا یہ کہ پنکچولیٹی ہوگی, وقت کی پابندی بڑی اس کی ہو جائے گی.
بالکل.
اور مطلب جو پانچوں نمازیں جو پڑھتا ہو نا, ایسا لگتا ہے اس کے وقت میں برکت آ جاتی ہے. یہ محسوسات ہیں میرے اپنے کہ نمازی جو ہوتا ہے اس کے وقت میں ایسا لگتا ہے برکت آ جاتی ہے. اچھا پھر اس کی زبان پہ نماز نماز ہوتا ہے. آپ سے وہ کوئی ٹائمنگ سیٹ کرے گا, بھائی کتنے بجے آنا ہے, فجر کے بعد آ جائیں, کتنے بجے کھانا کھانا ہے, زور سے پہلے
فلائٹ کروانی ہے یار, نماز کا خیال رکھنا.
آپریشن کراتے ہوئے دیکھا ہے, مطلب ہاسپٹل میں دیکھا ڈاکٹر سے کہ وہ آپریشن کا ٹائم دے رہا ہے, ڈاکٹر صاحب ایسا ٹائم رکھیے گا الحمدللہ امیر علیہ سنت کے غلاموں پر کہ آپریشن کرانا ہے تو آپ آپریشن کتنی دیر کا ہے جی, آدھے گھنٹے کا. ہوش کتنی دیر میں آئے گا, تین گھنٹے بعد آئے گا. تو ڈاکٹر صاحب یا تو فجر کے بعد رکھ لیں یا عشاء کے بعد رکھ لیں, کوئی ایسا ٹائم رکھ لیں کہ جو وہ
نماز قضا. مہروز بھائی اس کی ایک وجہ یہ بھی نظر آتی ہے, ہو سکتا ہے یہ ہو, بزرگوں سے سنا ہے کہ جب بندہ نماز کو اپنے اوپر انفورس کرتا ہے, پڑھتا رہتا ہے, بد تکلف اپنے نفس پہ جبر کرتے ہوئے اس کو پابند کرتا ہے نماز کا, بالآخر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر اس کو نماز پکڑ لیتی ہے. پہلے نماز کو اس نے پکڑا تھا, اب نماز اسے اپنے دامن میں لے لیتی ہے. اور پھر آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جب تک وہ نماز نہیں پڑھتے نا, اس وقت کی بے چین سے رہتے ہیں, ان کو ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے, اور جب نماز پڑھ لیتے ہیں اشاش بشاش ہو جاتے ہیں, پرسکون ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے نماز کو پہلے تھاما, اب نماز نے انہیں تھام لیا.
اللہ اللہ, واہ واہ. سب نماز سیکھ لیں, نہیں آتی تو سیکھ لیں, اسلامی بھائی بھی سیکھ لیں, اسلامی بہنیں بھی سیکھ لیں. کیا فرمائیں گے آپ؟
بالکل یقیناً جب ہم نماز سیکھ کر فرائض واجبات اور سنن اور مستحبات کے مطابق نماز کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے نماز ادا کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل وہ دو رکعت جو نماز کو اس کے ادب احترام اور سارے کے سارے تقاضے پورے کرنے کے بعد بندہ ادا کرے گا, اس کے اندر وہ چاشنی اور وہ لذت اور وہ کیف اور وہ سرور حاصل ہوگا کہ بندے کا جی نہیں چاہے گا. پھر وہ سجدہ کرے گا تو اس کا جی چاہے گا کہ میں سجدے میں ہی پڑا رہوں, رکوع کرے گا تو اس کا جی چاہے گا کہ میں رکوع کے اندر ہی رہوں. اور پھر ذہن نصیب کہ وہ نماز کو سمجھ کر پڑھنے والا بن جائے, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی العظیم کی صدا جب اس کے دل سے نکلتی ہے, زبان سے نکلتی ہے, تو اسے وہ لطف, وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم اسے نصیب ہوتا ہے کہ نماز کے اندر اس کا دل لگتا ہے اور پھر اسے نماز کی نورانیت اور روحانیت نصیب ہوتی ہے. تو اور جن لوگوں نے یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ کے جتنے نیک بندے گزرے ہیں انہوں نے جو نمازوں کی ادائیگی کا ان کا جو معمول تھا, ان کا جو انداز تھا, آپ دیکھیے کتنے اللہ کے ولی ایسے گزرے ہیں. سیدنا پھر خود حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا, دیگر اور بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء کرام ہیں, کوئی تکلیف پہنچی جیسے تیر لگ گیا تو اب وہ ویسے ہاتھ لگاتے ہیں تکلیف ہوتی ہے, لیکن جب یہ نماز کے اندر مصروف ہیں. سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم, صحابہ کرام علیہ مرضوان نے فرمایا کہ جب یہ نماز ادا کریں اس وقت نکال لیا جائے. کیوں؟ جب یہ رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں پھر دنیا و مافیہ سے بے خبر ہوتے ہیں.
امیر کیسی پیاری بات کہتے ہیں نا جی, رہوں مستوں بے خود میں تیری ولا میں, رہوں مستوں بے خود میں تیری ولا میں, پیلا جام ایسا پیلا اللہ نصیب فرمائے احکام سیکھنا بھی. جی ضرور,
کیونکہ نماز سیکھنے کی بات کری
جی,
تو امیر اہل سنت کی دو کتابیں ہیں, ایک اسلامی بھائیوں کے اعتبار سے اور ایک اسلامی بہنوں کے اعتبار سے نماز کے احکام.
سبحان
اللہ, یہ اسلامی بھائیوں کے اعتبار سے ہے اور بڑی ہی جامع اور بہترین آسان عام فہم الفاظ میں اور مستند معلومات نماز کے حوالے سے اور رسائل کی صورت میں, 12 رسائل ہیں, تو اس کا پڑھنا سمجھنا سیکھنا ذرا آسان ہو جاتا ہے کہ جس موضوع کو آپ نے دیکھنا ہے وہ ایک رسالے کی صورت میں آپ کو مل جائے گا. جیسے نماز عید کا طریقہ, نماز جنازہ کا طریقہ, نماز کا طریقہ, قضا نمازوں کا طریقہ, مسافر کی نماز کا طریقہ, وضو کا طریقہ, غسل کا طریقہ,
نماز جنازہ.
تو یہ 12 رسائل ہیں مختلف, اس میں مل جائے گا. دوسرا اسلامی بہنوں کے لیے اسلامی بہنوں کی نماز, یہ کتاب کا نام ہے اور یہ بھی بڑی جامع کتاب ہے. یہ بھی رسائل کی صورت میں, اس میں پاکی ناپاکی کے خصوصی مسائل بھی الگ سے جداگانہ طور پر بیان ہوئے. تو یہ دونوں کتابیں لے لی جائیں, یہ میرا خیال ہے ہر گھر کی
گھر میں ہونی چاہیے.
گھر کی ضرورت ہے کہ فیضان نماز وہ مختصر ہے, وہ اوراد و وظائف جو اوراد جو ہیں پڑھنے کے, اس کو یاد کرنے کے لیے آسان ہے. اس کے علاوہ فیضان نماز کورس
مدینہ
اسلامی کے مدنی محل میں وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے, تو موقع ملے, بلکہ موقع کیا ملے, موقع نکالیں, کوشش کریں اور اس کورس کو کریں اور اعتکاف میں, مدنی اعتکاف میں آ جائیں, ہمارے مدنی قافلوں میں آ جائیں. اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آئے گا نا جو بھی, تو اس کو اولاً جو چیزیں سکھائی جائیں گی وہ اس میں یہ شامل ہوں,
نماز شامل ہے. سبحان اللہ, مجھے بھی یاد ہے مہروز بھائی, میں نے جب پہلے مدنی قافلے میں سفر کیا تھا, پہلا مدنی قافلہ تھا ہمارا, 3 دن کا مدنی قافلہ تھا سب سے پہلا. ہم جو ہے وہ اپنے گاؤں سے وزیر آباد آئے, شہر سے پھر ہم آگے ایک اور جو ہے وہ ادھر گئے تھے گاؤں میں مدنی قافلے میں. تو الحمدللہ ہمیں بھی نماز کا پریکٹیکل ہمارے امیر قافلہ ناصر اتاری حافظ اللہ تعالی ہمارے ذمہ دار تھے, تو امیر قافلہ بھی تھے, انہوں نے الحمدللہ نماز کا پریکٹیکل کروایا.
نماز کے فرائض اور بالخصوص نماز جنازہ کی دعا
اللہ
مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے. اس وقت داڑھی بھی نہیں نکلی تھی, عمر تھی, لیکن تو اس وقت مدنی قافلے میں سفر کیا تھا اور بھائیوں نے یہ تربیت فرمائی تھی, یہ چیزیں سکھائی تھی, تیمم کا طریقہ
اللہ,
یہ مدنی قافلے
ایسی بات ایسی بات,
اور یہ ایسی چیزیں آج بھی یاد ہے کہ کس مدنی قافلے میں کس مسجد میں اور کس انداز میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ابھی اس وقت یاد آ رہا
ہے. ماشاءاللہ, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے بستہ رہیں گے تو انشاءاللہ ذہن بنتا رہے گا, نماز پڑھنے کا ذہن بھی بنے گا, نماز سیکھنے کا ذہن بھی بنے گا. آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے سے آپ سیکھ سکتے ہیں, آپ مدنی قافلے میں سفر کر کے سیکھ سکتے ہیں, مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے سے سیکھ سکتے ہیں, فیضان نماز کورس کے ذریعے سے سیکھ سکتے ہیں. بس آ جائیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں, آ جائیں, انشاءاللہ نماز سیکھنے کا جذبہ بھی ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنے کا جذبہ بھی نصیب ہوگا. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.